نور محمد علی محمد صلوات. میں بلا تاخیر التماس گزار ہوں جناب قبلہ وجول احترام حجت الاسلام سید مظہر کاظمی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں, آپ سے ہم کلام ہوں. ایک چھوٹا سا اعلان, منہاج القرآن تحریک کے مسئولین نے اس پروجیکٹ کے لیے اپنی طرف سے 5,000 روپے کا اعلان کیا ہے. خدا وند عالم کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. کاظمی صاحب قبلہ کے استقبال کے لیے باواز بلند صلوات.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہ. غروب آفتاب قریب ہے, انتہائی قلیل ہے. میں معزز مہمانوں کی اجازت سے اس مختصر سے وقت میں اپنے موضوع پر چند اشارے ہی کر سکتا ہوں. خدا نے اگر توفیق دی تو بعد کسی وقت میں اس موضوع پر مفصل گفتگو ہو پائے گی, لیکن یہ ضرور خواہش آپ سب کی بھی ہوگی اور میری بھی یہ خواہش ہوگی, اشارے ایسے ہوں کہ جو صاحبان اشارے سمجھ سکیں. لیکن بہرحال اشارہ اشارہ ہوتا ہے, اور اگرچہ بلیغ ہوتا ہے لیکن سب کے لیے نہیں. تو میں پوری کوشش کروں گا اس مختصر سے وقت میں, خاص کر جو موضوع ہے, موضوع سخن آئمہ اہل بیت کی زندگی کے خابیدہ پہلے. اس میں کچھ چیزیں مقدماتی انتہائی ضروری ہیں, اگرچہ وہ بھی اشاروں میں ہوں گی, اور اس کے بعد پھر اپنے موضوع پر انتہائی اختصار کے ساتھ میں بات کروں گا. پہلا مقدمہ یہ ہے کہ جب تک کوئی تصویر مکمل طور پر انسان کے سامنے نہ آئے, وہ اس کا صحیح تصور ذہن میں نہیں بٹھا سکتا. اپنے عزیزوں کے لیے بعض یہاں ایسے افراد بھی ہیں جو بیٹوں کی جگہ ہیں, صرف ان کے لیے جو بزرگان ہیں وہ انشاءاللہ ان بچوں کے لیے ان لمحات کو قربان کریں گے. اتنے ہی خوبصورت اعضاء کیوں نہ ہو, جب تک وہ پوری تصویر میں نہ ڈھلیں ان کا حسن زائل ہو جاتا ہے. اسی طرح سیرت کے بھی پہلے, اگر کسی بھی امام کی زندگی اور آئمہ اہل بیت کی زندگی اگر مکمل طور پر ہمارے سامنے نہ ہو اور بہت سارے پہلو اس کے چھپے ہوئے ہوں یا کٹے ہوئے ہوں, آپس میں مربوط نہ ہو, منسجم نہ ہو, تو وہ تصویر سیرت کی وہ تصویر وہ نہ مکمل ہے, مکمل بھی نہیں ہے, اور حقیقی معنوں میں وہ در حقیقت اس کی تصویر بھی نہیں. تصویر کا ایک حصہ ہے, اور بعض اوقات بڑی بڑی غلط فہمیاں اسی وجہ سے ہوتی ہے, اسی مشکل کی وجہ سے ہوتی ہے. میں اس کی ایک مجسم مثال دینا چاہوں گا. اگر کوئی انسان اس کے سارے اعضاء مکمل ہو لیکن ایک کان کٹا ہو, کان نہ ہو, یہ حسین ترین انسان بھی عیبدار دکھائی دیتا. ہر لحاظ سے خوبصورت ہے لیکن ایک آنکھ نہیں ہے. اس ایک آنکھ کی کمی انسان کو خوبصورت ترین انسان کو داغدار بنا دیتی ہے. اسی طرح سیرت کے بہت سارے پہلو اگر ہمارے سامنے نہ ہو تو وہ سیرت در حقیقت نامکمل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ایسے سوال جن کا جواب جب نہیں ہوتا تو انسان ان سیرتوں کے بارے میں، خوبصورت سیرتوں کے بارے میں، تاریخ کے اس خوبصورت حصے کے بارے میں، ان عظیم ہستیوں کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوتا ہے. اگرچہ سارے آئمہ معصومین ہمارے موضوع کا حصہ ہے، لیکن خاص کر کیونکہ جو نام ہے وہ امام حسین علیہ السلام ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، تو میں امام کے حوالے سے اس کی کچھ مثالیں دینا چاہوں گا. باقی آئمہ کا بھی انتہائی اختصار کے ساتھ تذکرہ کرنا ہے. اس کے ساتھ ایک اور مقدمہ جو انتہائی ضروری ہے وہ یہ، اسلام ایک آفاقی دین ہے، آفاقی دین تھا اور آفاقی دین رہے گا. اگرچہ اس آفاقی کو گروہی شکل بنانے میں اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں دشمنوں کا بھی ہاتھ ہے، لیکن اپنوں کا بھی کچھ کم ہاتھ نہیں ہے. شعور کے ساتھ یا بے شعوری میں یا لا شعوری میں اپنوں کا بھی کم ہاتھ نہیں ہے. اگرچہ خلوص سے ہی لا علمی کے ساتھ خلوص سے ہی زہر کھا لیا جائے، اس کے کچھ طبیعی اور فطری اثرات مرتب ہوتے ہیں. خلوص سے اگر کچھ ایسی چیز کھا لی جائے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے تو خلوص اس کا جبران اور اس کی تلافی نہیں کر سکتا، اس کے ضرور نقصانات ہوں. اس کا ایک سبب بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ سبب کیا ہے، ایسا کیوں ہوا. میں باقی سب علوم میں نہیں اور نہ ہی باقی ساری سیرت میں، میں صرف ایک فقہ کی بات کروں گا جو صاحبان مطالعہ ہے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہر علم کا ایک خاص موضوع ہوا کرتا ہے، اسی موضوع کے ارد گرد وہ سارا علم گھومتا ہے اور دوسرے علم سے اس کو مشخص کرتا ہے، دوسرے علم سے اس کو جدا کرتا ہے. علم فقہ کا موضوع فعل مکلف، سادہ لفظوں میں کیا ہے کہ ایک مسلمان نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یہ فقہ کا موضوع ہے. کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا واجب ہے، کیا حرام ہے، کیا مستحب ہے، کیا مکروہ ہے، کیا مباح ہے، اس سارے سے جو بحث کرے گا علم وہ علم فقہ ہے. میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ سبب کیا ہے. دوسرا مقدمہ جو ہے، پہلا مقدمہ یہ ہے کہ اگر تصویر ادھوری ہو، کنکٹی ہو، نک کٹی ہو، دم کٹی ہو، بازو کٹا ہو، کوئی نہ کوئی اس میں نقش ہو، تو وہ در حقیقت اس تصویر کی طرح نہیں ہوتی جو کامل تصویر ہے. پہلا مقدمہ یہ تھا. اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ اس کا سبب کیا ہوا. اسلام کی جامع تصویر سامنے کیوں نہ آئی، اگرچہ بہت سارے صالحین کے لیے، بہت سارے اولیاء خدا کے لیے، بہت سارے انسانوں کے لیے یہ تصویر ہمیشہ کامل رہی، لیکن بالعموم امت کے سامنے یہ تصویر کامل کیوں نہ ہو. حتیٰ کہ سیرت اہل بیت اور سیرت اصحاب اخیار، آئمہ اطہار، یہ بھی کامل شکل میں کیوں سامنے نہ آئی. اس کی مثال میں نے عرض کیا، میں علم فقہ سے دینا چاہوں گا، پھر سیرت کی طرف آتا ہوں. میں نے عرض کیا کہ علم فقہ کا موضوع ہے فعل مکلف، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. بہت سادہ لفظوں میں واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح، کیا کیا چیزیں. لیکن ہوا کیا؟ ہوا اس طرح سے کہ محدثین نے بڑے خلوص کے ساتھ جس طرح سے حدیثوں کی تدوین کی، جس طرح سے ابواب متعین کیے، بعد بعد میں انہی ابواب کو دیکھتے ہوئے فقہا نے فقہ کی تدوین کی، جن ابواب کی احادیث انہیں یا مل نہیں سکی، یا اپنے معیار پہ نہیں ملی، یا ان کی نظر میں وہ کم اہمیت تھی، یا ان کی اہمیت بالکل نہیں تھی، انہوں نے ان ابواب کو اپنی کتب میں شامل نہیں کیا۔ اسی وجہ سے فقہ ہی میں فعل مکلف بھی ہے لیکن وہ موضوع زیر بحث نہیں آتا، گویا جو اپنا موضوع رکھتا ہے اور موضوع جامع وہی ہوتا ہے جس کا کوئی فرد باہر نہ جائے، سارے فرد اس کے اندر رہے۔ اب یہاں سے ذرا متوجہ رہیے گا کہ یہ بتائیے کیا حاصل کرنا ہے، کس چیز کا حاصل کرنا، کس علم کا حاصل کرنا واجب ہے، کس علم کا حاصل کرنا مستحب ہے، کسے جاننا مکروہ ہے، کسے جاننا مباح ہے اور کسے جاننا حرام ہے۔ بہت سارے علوم ایسے ہیں، روایات اہل بیت ہیں، عقل بھی کہتی ہے نام اس کا علم ہے لیکن بشریت کے لیے نقصان دہ ہے، قطعاً حرام ہے۔ فعل مکلف کا حصہ ہے، افعال مکلفین میں سے ہے، لیکن ابواب فقہ میں کیا تعلیم حاصل کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اس کی تفصیلات بالعموم فقہ کی کتابوں میں نہ باب ہے اور نہ اس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس کی وجہ کیا رہی؟ حالانکہ بنیادی ترین مسئلہ ہے، اور آج جو امت پریشان ہے اس لیے کہ اسے معلوم نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، بالعموم معلوم نہیں ہے کہ کیا پڑھنا واجب ہے، کیا پڑھنا ضروری ہے، علم کا کون سا حصہ حاصل کرنا واجب ہے۔ قرآن نے جتنا زور دیا ہے اس کتاب کو پڑھنے کا، اپنے آپ کو پڑھنے کا، وہ وجود کے سارے معیارات جو فقہ میں ایک نہیں سارے فقہا کے نزدیک، بالعموم فقہا کے نزدیک جو معیارات معین ہوئے فقہ میں اس کے مطابق، یہ بتائیے کہ قرآن نے جتنی تاکیدات کی ہے اور جن جن سیوں سے کیا ہے، آیا پھر بھی امت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ امت کا ہر فرد بلکہ ہر انسان پروا دے گا قرآن مجید اول سے آخر سے نہ صرف پڑھے تدبر کرے؟ لیکن یہ عام طور پر کہاں ہے ہماری فقہ کتاب میں، یہ زیر بحث کیوں نہیں آیا؟ یہ میں نے وہی عرض کیا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ خلوص کے ساتھ محدثین نے، بڑی ایمانداری کے ساتھ محدثین نے اپنے اپنے معیار قائم کیے، اور معیار قائم کرنے کے بعد انہیں کے مطابق انہوں نے حدیثیں جم بندی کی، ابواب بندی کی، بہت خوبصورت کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر فقہ نے انہی احادیث کو دیکھ کر مرتب ہونا ہے اور فقہا نے انہی ابواب کو دیکھ کر مرتب کرنی ہے اپنی فقہ، تو دو کاموں کی ضرورت ہے، یا تو یہ ہے کہ ان ابواب کو اتنا وسیع کیا جائے جتنا فی افعال مکلفین، مسلمانوں کے افعال جتنے وسیع ہیں اتنا ہی فقہ کے ابواب کو اور احادیث کے ابواب کو وسیع کیا جائے، حالانکہ احادیث موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ احادیث موجود نہ ہو، احادیث موجود ہیں، جنہوں نے مطالعہ کیا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں، نہ صرف فقہ کے باب میں احادیث موجود ہیں، طب کے باب میں احادیث بے شمار موجود ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت سارے حکیموں نے، بہت سارے ڈاکٹروں نے اسلام کی طب پر پی ایچ ڈی کی ہے اور انہوں نے صدارتی ایوارڈ لیے، خبر ہوگی آپ کو، جانتے ہیں ایک ملک میں نہیں بہت سارے ممالک میں طب کی احادیث موجود ہیں، اپنے مطابق نہیں مسلمانوں کی کسی ریسرچ کے مطابق نہیں غیر مسلموں کی ریسرچ کے مطابق، صرف ہمارے ایک چھٹے امام کے ایک کو لکھوائے جانے رسالہ جات ایک علم پر کیمسٹری پر جابر ابن حیان کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک علم پر جو کتابچے لکھوائے ہیں ان کی تعداد غیر مسلموں کی تحقیق کے مطابق 500 کتابچے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئمہ طاہرین نے آئمہ معصومین نے اسلام نے جو آفاقی دین کا کہا تھا جو فرمایا تھا جو اعلان کیا تھا اس کو پورا کیا ہے اپنے فعل سے بھی اور اپنے قول سے بھی اور اپنی فکر سے. لیکن بدقسمتی سے میں نے عرض کیا کہ دو کام, یا تو ان کو وسعت دیں یا موضوع بدلیں, موضوع کچھ فکر کا موضوع کچھ اور معین کریں. فعل مکلف نہ کہیں, کہہ دے گا ایک دو کاموں میں سے ایک کام کرنا ہوگا, یا ان افواد کو وسیع کریں یا پھر کہیں کہ ان ابواب نے فعل مکلف. ورنہ اگر فعل مکلف بھی ہو تو فعل مکلف 52 ابواب میں نہیں ہوتا, 50 ابواب میں نہیں ہوتا, اس کی سینکڑوں ابواب ہیں. لہذا اس کی وسعت بھی اسی طرح سے اور موجود بھی ہے. پھر ضرورت نہیں پڑتی کیا سوچے کہ کتابیں مختصر ہوں اور متفرقات بہت زیادہ ہوتا. یہ ایک سبب, یہ ایک مقدمہ. اب اس کے بعد میں آئمہ طاہرین کے وہ پہلو, زندگی کے وہ پہلو, سیرت کے وہ پہلو کہ جو ہماری زندگیوں کے لیے, جو بشریت کی زندگیوں کے لیے, تا قیامت قیامت ہماری زندگی کے ہر پہلو کے لیے وہ ایک ہدایت تھی. اسی طرح سے اپنے میں یاد پر کہ اس طرح سے قرآن رہتی بشریت تک ہر انسان کے زندگی کے ہر پہلو کے لیے ہدایت ہے. اسی طرح آئمہ طاہرین کے اہل بیت کی سیرت میں, اہل بیت کی تعلیمات میں, اسی طرح سے کیونکہ جب قرآن نے, جب رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ دو گرہ جب قدر کی چھوڑے جا رہا ہوں اور جو لفظ استعمال کیا وہ اس طرح استعمال کیا کہ یہ دونوں مل کر ایک بنے گا تھیوریٹیکل پہلو اور ایک بنے گا پریکٹیکل پہلو, اور یہ دونوں مل کر بشریت کی ہدایت کا باعث بنیں گے. نہیں کہا کہ یہ صرف اہل سنت کی ہدایت کا باعث بنے گی, نہیں کہا بریلوی کی ہدایت کا باعث بنے گی, نہیں کہا شیعہ کی بحث کا باعث بنے گی ہدایت کا, نہیں کہا کہ صرف مسلمان کی ہدایت کا باعث بنے گی. جو انسان بھی اس کے سامنے سر جھکا دے گا, اس حقیقت کو تسلیم کر لے گا, اس کے لیے یہ باعث ہدایت ہے. لیکن کیا ہوا, کیا مشکل ہوئی, کیا سبب ہوا کہ ہم نے آفاقی دین کو, اس رسول کے دین کو کہ جس نے زندگی کے ہر فیصلے میں حق اور حقیقت کو جانا, اسے نہیں دیکھا کہ یہ میرا قریبی کہنے والا ہے یا دور کا کہنے والا ہے, رشتے کے اعتبار سے اسے یہ نہیں دیکھا یہ عرب ہے یا عجم ہے. حالانکہ عربوں میں بہت زیادہ تعصب تھا, اپنے آپ کو عرب کہتے تھے, صاحب زبان اپنے آپ کو اہل زبان کہتے تھے اور دوسروں کو عجم یعنی گونگا سمجھتے تھے. لیکن اللہ کے رسول نے اگر کسی کو کہا ہے کہ یہ میری اہل بیت ہے تو تاریخ گواہ ہے کہ اسے کہا ہے کہ جو عجم سے تعلق رکھتا ہے. حق اور حقیقت میں انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا یہ عرب ہے یا عجم. اب حیران ہوں گے قرآن مجید کی آفاقیت کی حد ہے, 22 سال اور چند ماہ میں نازل ہوا, مختلف اوقات میں پورے قرآن میں ایک دفعہ بھی نہیں کہا یا ایھا العرب, کبھی نہیں کہا. جب کہا یا ایھا الناس, اے بنی نوع انسان, حتیٰ کہ یہاں تک بھی کہنا چاہتا ما غرک بربک الکریم, تو اس سے پہلے کس کو پکارا ہے, کہا ہے اے سنیوں, اے شیعوں, اے بریلویوں, اے دیوبندیوں, نہیں کہا, اے کہا بنی نوع انسان, اے برین و انسان، رب کریم سے تمہیں کس نے دھوکہ دیا ہے؟ رب کریم کے مقابلے میں کس کی بات مانتے ہو؟ کریم کا معنی سمجھتے ہوں گے، ایسا دینے والا جس کو یہ خیال بھی نہ کبھی آیا ہو کہ میرے مقابلے میں پلٹ کے یہ بھی دے، بس دینے والا، بس عطا کرنے والا۔ آئیے اسلام کی اس آفاقیت، قرآن کی اس آفاقیت کو، اہل بیت کی اس آفاقیت کو، اس کے لیے میں چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ پہلے امام مکتب اہل بیت والوں کے نزدیک یہ علم کلام کی جنگیں، یہ علم کلام کے جھگڑے، یہ فرقوں کے آپس کے مسائل، یہ اپنی جگہ پر، لیکن علم علی کا کوئی کبھی منکر نہیں رہا۔ کوئی مسلمان اگر حقیقی معنوں میں مسلمان ہو تو وہ منکر نہیں رہا، اور اگر خلافت کا ملنا ہے کیا معیار، جب خدا بند عالم نے ملائکہ کو بتایا کہ معیار تسبیح و تقدیس نہیں علم ہے۔ یا میں ایک نقطہ کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، عقلی نقطہ بیان کرنا چاہوں گا، اور آپ سب کو عقل و شعور کا واسطہ دے کر اس پر غور و فکر اور تدبر کی دعوت دوں گا۔ آپ یہ بتائیے، ایک کالج کا، ایک یونیورسٹی کا، ایک وائس چانسلر ہو، پرنسپل ہو، اس کی جگہ پر کسی کو لانا ہو، ایک چلا جائے، اس کو عارضی طور پر جانا ہو یا مستقل طور پہ جانا ہو اور اس کی جگہ پر کسی کو لانا ہو، آپ کا کیا خیال ہے کس کو لانا چاہیے؟ کسی ان پڑھ کو؟ کسی پڑھے لکھے؟ ناراض نہیں ہوں گے اگر کسی کی رائے کے خلاف ہو، اور میں کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت سمجھ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر ذرا توجہ کیجیے گا کہ اگر حضرت ابراہیم کے لیے ضروری ہے کہ ان کی جگہ پر آنے والے کم از کم اسماعیل اور اسحاق تو یاد رکھے گا، اور حضرت موسیٰ کے لیے ضروری ہو کہ ان کی جگہ پر آنے والے ہارون ہو، اور حضرت عیسیٰ کے لیے ضروری ہو کہ ان کی جگہ پر آنے والے شمون ہو، تو پھر یقین جانیے کہ رسول اللہ کی جگہ پر آنے والا کم سے کم علی ہونا چاہیے، اس سے کم میں یار شاید بہت سارے انسانوں کے لیے ناقابل قبول۔ پوری کائنات کی خدا کے بعد بڑی ہستی، اس کی نیابت کرنا ہے اور کوئی دلیل نہ ہو، یہی دلیل کافی ہے۔ اگر باقی انبیاء، ذرا توجہ کیجیے، اگر باقی انبیاء کہیں کہ اے رسول ہم اپنے نائب پیر کو لاتے ہیں، تم اپنے نائب کو لاؤ، تو کہیں انسانیت شرمندہ نہ ہو جائے، کہیں مسلمان شرمندہ نہ ہو جائے۔ لہذا تو بڑا معیار ہے کہ جس پر انسانیت شرمندہ نہ ہو، فخر سے سر بلند کر لے۔ پھر کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ پھر کوئی آ کر یہ دعویٰ کرے، سلونی سلونی قبل ان تفقدوا، قبل اس سے کہ میں تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤں، مجھ سے پوچھ لو، اس لیے کہ آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ پھر کوئی ایسا ہونا چاہیے، پھر کوئی ایسا ہونا چاہیے جو آگے کہے کہ تورات کی مسند لگاؤ، انجیل کی مسند لگاؤ، زبور کی مسند لگاؤ، قرآن کی مسند لگاؤ، اور مجھ سے اس کے فیصلہ کرواؤ، اگر تورات بول نہ اٹھے جو علی نے فیصلہ کیا وہ حق ہے تو میں علی نہیں۔ آئیے دیکھیں، توجہ کریں اور غور و فکر کریں، اور ان پہلوؤں پر غور کریں، اور ان پہلوؤں کو اجاگر کریں کہ جو پہلو سلا دیے گئے, جو پہلو بجھا دیے گئے, جن پہلوؤں پر جہالت کی کھاد ڈال دی گئی, آئیے ان پہلوؤں کو اجاگر کریں. اور وہ بہت سارے پہلو ہیں, بیسیوں نہیں سینکڑوں پہلو, ان پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اسی کے لیے یہ جو ادارے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے, خدا کرے کہ ایک دن یہی انسٹیٹیوٹ اگر سب مل جائیں, اہل سنت بھی, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث سب مل جائیں, شیعہ, حتیٰ کہ مسلم غیر مسلم سب مل جائیں, جن کا حسین ہے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ حسین ہمارے ہیں, وہ سب مل جائیں اور سب مل کر ان کی سیرت کے ان پہلوؤں کو اجاگر کریں جو خابیدہ ہے, آئمہ طاہرین کے ان پہلوؤں کو اجاگر کریں جو خابیدہ ہے. ان میں سے میں ایک پہلو بیان کرنا چاہوں گا کہ جس پر گرد پڑی ہے, اور وہ پہلو ہے آئمہ طاہرین کا ادبی پہلو. آئمہ اپنے زمانے کے بڑے ادبا میں سے, بڑے شعرا میں سے. آپ کو معلوم ہوگا بہت سارے افراد کو جناب امیر کا اپنا دیوان ہے, ترجمہ ہو چکا ہے. یہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ شعر ان سے جو منسوب ہے یہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے, لیکن امام نے اشعار کہے ہیں اور خود کہے ہیں, اس پہ تو کوئی بحث نہیں ہے. اسی طرح سے امام شجاعت, امام دلیری, امام حریت, امام مظلوم, امام حسین علیہ السلام کا اپنا شعری دیوان ہے. اور آئمہ کے زمانے میں جب شاعروں کو, اچھے شاعروں کو کہیں پناہ نہیں ملتی تھی, تو یہ پناہ آئمہ طاہرین کے در دولت میں ملتی تھی. لیکن آج یہ پہلو اتنا کمزور کر دیا گیا ہے, اتنا کمزور ہے کہ بعض اوقات اس کا تذکرہ بھی عجیب لگتا ہے. یہ کوئی عجیب پہلو نہیں ہے کہ شعر نے انسانیت نے کیا کمالات کیے ہیں اور اپنے مفہوم کو کس خوبصورتی سے بیان کیا ہے. قرآن نے بھی جن شعرا کی اور جن شعروں کی مذمت کیا, وہ جو قابل مذمت تھے, نہ اصل شعر کی مذمت کی ہے, نہ اصل شعرا کی مذمت کیا. اگر اصل شعرا کی مذمت ہوتی قرآن میں, تو قرآن جو قصیدہ ہے اہل بیت اطہار کا کبھی آئمہ معصومین شاعر نہ ہوتا. تو یہ شاعر ہے, حقیقت سے تو انکار ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلو قابل مذمت ہے کہ جس میں انسانیت کے نقصان دیا شاہ ہے. ایک تو خاندان دہرا پر گرو بھیجے گا, میں نے کم و بیش امام مظلوم کے لیے, کیونکہ کربلا کا واقعہ 5 ماہ اور 12 دن پر گرد گرد گھومتا ہے, حالانکہ امام کی عمر مبارک 57 سال کے قریب ہے, بہت سارے پہلو لکھے تھے, شاید فہرست بھی نہ بیان کر سکوں. سورج پورے میں پھر اس کے اوپر غروب ہو رہا ہے, لیکن ایک ایک اہم بات بیان کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ جناب امیر علیہ السلام کے زمانے میں, خلیفہ دوم کے زمانے میں ایران جب فتح ہوا, اس وقت یہ مسئلہ چھڑا کہ ایرانیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے, عام مشرکین کی طرح سمجھا جائے یا انہیں اہل کتاب جیسے سمجھا جائے, کیونکہ رویے مختلف ہیں حکومت اسلامی کے. اس پر جناب امیر علیہ السلام نے پوری ادلہ کے ساتھ, پوری بحث کے ساتھ بتایا کہ مجوسی در حقیقت ایک نبی کو ماننے والے ہیں, انبیاء کو ماننے والے ہیں, توحید کو ماننے والے ہیں, بعد میں یہ مذہب بگڑا ہے اور دو خداؤں کا نظریہ آیا ہے, اور ان کی کتاب ہے اور کھلا کتاب ہے. جب صحابہ کرام نے جناب امیر کی دلیلیں سنی, تو پھر خلافت کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ ان کے ساتھ اہل کتاب کا سلوک کیا جائے. اس طرح کے بہت سارے علم پہلو ہیں کہ جس میں مولا نے خلیفہ ثانی کی مدد کی تعاون کیا, جیسے حیدر بھائی کہہ رہے تھے, اور یہ حق ہے, یہ سچ ہے, باوجود اس کے کہ انہیں بہت ساری چیزوں پر اصحاب رسول کو ایک دوسرے پر اشکالات تھے، اعتراضات تھے، لیکن من اصل المجموع یہ دین کی تقویت کے لیے ایک دوسرے کی بنیادی طور پر مدد کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے مددگار تھے۔ اس مقام پر بھی مولا علی نے تعاون کیا اور مدد کی اور انسانیت کو ایک بڑے خطرے سے بچا لیا۔ اسی طرح سے ایک اور جناب امیر کی زندگی کا پہلو جو بالعموم خوابیدہ ہے وہ ہے تاریخ سے متعلق، اگرچہ یہ تاریخ بھی ہے لیکن فکر سے بھی متعلق ہے، لیکن ایک پہلو ہے جو تاریخ سے متعلق ہے۔ یاد رکھیے گا، جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ باب الاسلام سندھ اور اس کا بہت ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ باب الاسلام سندھ معروف نہیں ہے۔ آپ جن کو بات کرنا علمی طور پر میں حاضر ہوں، باب الاسلام سندھ نہیں، باب الاسلام مکران بلوچستان۔ سب سے پہلے برے صغیر میں جو اسلامی فوجیں داخل ہوئی ہیں وہ مکران سندھ کے علاقے میں داخل ہوئی، بلوچستان کے علاقے میں داخل ہوئی، مکران سندھ میں نہیں داخل ہوئی، سندھ میں بہت بعد میں داخل ہوئی۔ اب یہاں پر حملہ ہوا خلیفہ ثانی کے دور میں، پھر خلیفہ ثالث کے دور میں، جو کنٹرول مکمل حاصل ہوا ہے وہ جناب امیر کے دور میں، ظاہر چوتھی خلافت کے دور میں۔ بر صغیر پر جو باقاعدہ اس کو کنٹرول کیا جا سکا ہے وہ جناب امیر کے زمانے میں۔ اب یہ مسئلہ کیا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تین جنگیں معروف ہیں ان کی، لیکن ان جنگوں کا پھر عموم تذکرہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے امام مظلوم کے جو میں نے عرض کیے، امام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بتا دیتا ہوں، اپنے زمانے کے جو سیاسی حریف تھے اور بہت سارے سیاسی حریف تھے، ایک دفعہ، یہ واقعات نہیں ہیں، زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں جو خوابیدہ ہیں اور اس میں ہدایت بشری ہے۔ ابھی ظاہر وقت کم ہے کہ امام کے زمانے میں ایک ایک موقع پر ان کے سیاسی حریفوں نے انہیں بلایا اور بلانے کے بعد اعتراضات کیے، اور اعتراضات میں سے سب سے بڑا جو اعتراض تھا وہ یہ کیا کہ آپ کے باپ بہت ظالم تھے، وہ قاتل تھے، انہوں نے فلاں کو قاتل کیا، فلاں کو قاتل کیا، ایسا کیا، ویسا کیا، اور بڑے خوش تھے کہ آج ہم نے ان کو لاجواب کر دیا، کام جواب۔ تو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورتی سے پہلے ایک بات اور بہت خوبصورت بات ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک مضبوط درخت، فرض یہ بڑھ کر رہا، ایک مضبوط درخت پر کوئی مچھر بیٹھا ہو، اڑنے لگے تو درخت سنس گئے، درخت سنبھلنا، تمہاری یوں حیثیت۔ الحمدللہ سمجھ گئے آپ کو، تاکہ تمہاری حیثیت یوں ہے جیسے ایک مچھر ایک مضبوط درخت پہ بیٹھا ہو اور اڑنے لگے تو کہے سنبھلنا، اپنی جڑوں کو مضبوط کرنا، میری جڑیں بہت مضبوط ہیں اور میرے باپ کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، کیونکہ ہمارا اتصال حق کے ساتھ، ہمارا اتصال خدا کے ساتھ۔ بس جو جواب دیا اس کا مختصر، اس میں سے کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ پھر یہ نہ کہو، یہ کیوں کہتے ہو کہ میرے باپ نے مارا اور میرے باپ نے ظلم کیا، کیوں نہیں کہتے میں تم سے پوچھتا ہوں کس کے حکم سے مارا، تم کیونکہ کہہ نہیں سکتے جس کے حکم سے مارا، اس پہ تم انگلی اٹھا نہیں سکتے کیونکہ اس کے خلاف زبان سے کلمہ کہہ نہیں سکتے، تم نے کیوں اس کے خلاف زبان سے کلمہ کہا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ، اس لیے میرے باپ مظلوم پہ تم ظلم کرتے ہو۔ بنی امیہ تمہارے بڑوں کو اگر میرے باپ اور میرے امام نے مارا ہے حکم خدا سے، حکم رسول سے۔ اس طرح کے بہت سارے مذاکرات ہیں، اس طرح سے بہت سارے مکاتبات ہیں، آئمہ طاہرین کے حدود، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ آئمہ طاہرین نے اپنے زمانے کے افراد کو کس طرح سے حدود لکھا اور اس میں کیا کچھ ہے، بہرحال آج جو میں خلاصہ کرنا چاہوں گا, وقت نہیں ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وقت بہت محدود ہے, اس میں ساری بات نہیں ہو سکے گی. آئیے, یہ جو انسٹیٹیوٹ بن رہا ہے اس کی فکر اور بنیاد یہ ہے کہ اگر ضرورت ہے کہ قائد اعظم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر پیش بھی ہو, اگر سمجھتے ہیں ہم کہ علامہ اقبال کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر پیش بھی ہو, اور واقعی علامہ اقبال تو بہت بڑے انسان تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ جتنے بڑے انسان ہوں آئمہ طاہرین میں سے کسی ایک کے بھی خاک پاک نہیں, بہت بڑے انسان ہیں کوئی شک ہی نہیں ہے, بہت نیک ہیں, بہت صالح ہیں, بہت بڑے مفکر ہیں, ان کی زندگیوں پر اگر ضروری ہے اور ان کی زندگیوں کے مختلف پہلو پر, ان کی تعلیمات کے مختلف پہلو پر, جو در حقیقت قرآنی تعلیمات ہیں بیشتر, اگر ان پر ضرورت ہے تو آئمہ طاہرین کی زندگیوں پر بھی پی ایچ ڈی کرنا اور ان کی زندگیوں کو کھولنا اور بشریت کے سامنے ان کی زندگیوں کو اس طرح کھولنا کہ بشریت اس سے ہدایت لے, یہ بھی ضروری ہے. آئیے, بہت سارے مدارس ہیں, اہل سنت کے بھی ہیں, شیعوں کے بھی ہیں, بہت سارے مدارس ہیں. آئیے سیرت کے موضوع پر, سیرت انبیاء, سیرت آئمہ طاہرین, سیرت خصوصاً سیرت رسول اللہ جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے, ایک کوئی نام تو رکھنا ہوگا, کوئی بھی نام رکھیے, لیکن سیرت کے پہلوؤں پر جس سے ہم نے عملی طور پر اپنی زندگی بنانی ہے, آئیے اس پر ریسرچ کے لیے ادارہ بنائیں, اور خاص کر یہ مظفر گڑھ کا علاقہ اور یہ علی پور کا علاقہ کہ جن میں دنیاوی ادارے بہت اچھے اچھے بنے ہوئے ہیں اور پاکستان کی سطح پر بہت اچھے ہیں, آئیے ایک ادارہ کم از کم اس سرزمین پر ایسا بنا دیں اور سب مل کر, اس میں کوئی تفریق نہ کیجیے کہ یہ سنی ہے یہ شیعہ ہے, کیوں کہ یہ سب کے اور بشریت کے سب کے لیے یہ ہدایت کی مینار ہے. آئیے سب اس میں شامل ہوں, اور اگر یہاں پر موقع ملتا ہے کہ دنیا کے عظیم عظیم سکالرز اور عظیم یہاں پر ریسرچ کرنے والے یہاں آئیں اور آگے ریسرچ کریں, دنیا کی بہترین لائبریری آئمہ طاہرین کے حوالے سے اسی شہر میں ہو تو یہ آپ کے لیے زینت ہے, دنیا میں بھی اور آخرت. پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم آئمہ طاہرین کی سیرت, آئمہ طاہرین کی خوابیدہ پہلو زندگی کے, رسول اللہ کی زندگی کے بہت سارے خوابیدہ پہلو ہم ان کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں, انہیں اجاگر کر سکیں, اس کے مطابق زندگی گزار سکیں, اور فرقے والے دین کو, ایک بہت ہی محدود دین کے تصور اور مذہب کو ہم آفاقی دین اسلام میں بدلنے میں اور حقیقت میں اس کی طرف بڑھنے میں ہم معاملین میں سے شمار ہو سکیں, اور خدا بند جان کے ساتھ آئمہ طاہرین کے صدقے میں, اصحاب اخیار کے صدقے میں, اور انبیاء کے صدقے میں ہماری اس کاوش کو خدا اپنے دربار میں قبول مقبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد.